وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء
یہ سورۃ النور کا آخری حصہ ہے اور ان آیات میں ان بعض اہم مسائل کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے جن کو اس سے قبل ہم نے اسی سورۃ کی بعض آیات میں پڑھا ہے گزشتہ درس میں اس سورۃ النور کی آیت نمبر 55 سے ہمارے درس کا آغاز ہوا تھا جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین پر دنیا کی زندگی میں قیادت و سیادت اور اخلاق عروج و ترقی اثر رسوخ والا عروج و ترقی یہ ہم تمہیں دیں گے لیکن اس کے لیے 10 شرطیں ہیں جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 44 سے اس سورت کی آیت نمبر 55 کو ملا کے جب پڑھا گیا تھا تو یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ یہ 10 اہم شرطیں ہیں یہ چیز اس آیت نمبر 55 اور 56 میں بیان ہوئی آیت نمبر 57 میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کافر ہیں یا فسق و فجور کو اپنائے ہوئے ہیں ان کا ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا اور ان کی ظاہری عارضی دنیاوی ترقی اور عروج ان کی شہرت وغیرہ دیکھ کر تم متاثر نہ ہو بہرحال 2 دن کی زندگی اور اس کے بعد ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے آیت نمبر 58 میں ایمان والوں سے خطاب تھا اور یہ استیذان یعنی اجازت طلب کرنے کے آداب کو بیان کیا گیا تھا کہ گھر میں جب تم داخل ہو یا تمہارے بچے یا تمہارے نوکر گھر میں داخل ہو تو اس کے آداب کیا ہیں ان آداب کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر یہ چیز بیان کی کہ گھر میں آنے جانے سے متعلق بعض اہم اوقات میں خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جائے یہ تمام آداب اس لیے بیان ہوئے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں خواہ اپنا گھر ہو یا خاندان اور رشتہ داروں کے گھر ہوں یا اڑوس پڑوس کے گھر ہوں یا دوسرے مسلمانوں کے گھر ہوں آنا جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور لین دین اس کے آداب ہیں. ان آداب کا اگر خیال رکھا جائے گا تو محبت اور تعلق میں برکت اور اضافہ اور خیر و برکت کا سبب اور باعث بنے گا. اور اگر ان ملاقاتوں میں ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. اور اسلام جس مسلم معاشرے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, خواہ زمینی جغرافیائی اور ملکوں کی تقسیم یہ کسی بھی طرح کی ہو, زمین اور زمین والوں کی تقسیم نے ان کو خواہ ایک دوسرے سے دور اور الگ کیوں نہ کر دیا ہو, دین ان کو پھر بھی ایک دوسرے کے بالکل ساتھ متصل پیوست کرتا ہے. دین اس قسم کی کسی قید اور بندش کو نہیں مانتا جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جدا کرے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کوئی بھی ہو, کسی بھی ملک, کسی بھی علاقے, کسی بھی خطے, کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, وہ تمہارا بھائی ہے. اور بھائی کے ہاں جب جاؤ تو ادب اور سلیقے اور احتیاط سے جاؤ. اور یہ جانا آنا یہ بھی اللہ کے حکم اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے, ان آداب کا خیال کرو. اور اسی طریقے پہ یہ جو تربیت کا معاملہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یہ تربیت سکھاؤ. اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء, آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ چیز بیان کی کہ گھر میں عموماً وہ اوقات جن اوقات میں آرام کا خیال, آرام کا, ان اوقات میں آرام اور لیٹنے اور سونے کا وقت ہوتا ہے, یا گھر کے بڑے یا والدین میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے گفتگو کرتے ہیں, تو گھر کے دوسرے بچوں, اولاد, ملازموں وغیرہ کو اس وقت دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اور ان اوقات میں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے, خصوصاً ان کے سونے کے کمرے میں. ضرورت کے تحت وہ اگر جائیں تو اجازت طلب کر کے جائیں. اور اس میں پھر یہ ادب بھی ہے کہ گھر میں جب مل جل کے رہتے ہیں گھر کے افراد, تو آداب میں یہ بھی ادب ہے کہ گھر میں ایسے طریقے پہ رہا جائے کہ شرم اور حیا اور ادب ملحوظ خاطر رہے. اور وہ یہ ہے کہ گھر میں آرام کے اوقات میں بھی, جس میں ظہر کے بعد کا, فجر سے پہلے کا, رات کا وقت شامل ہے, اس میں بھی والدین اتنا ہلکا پھلکا لباس بھی نہ پہنے جو برائے نام لباس ہو. جس طریقے پہ غرب میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ لباس برائے نام لباس ہوتا ہے, اور وہ اس لباس سے جسم کے اعضاء چھپتے نہیں ہیں, رات کے وقت کا لباس جو وہ لوگ پہنتے ہیں. اور یہ بھی ان کے معاشرے میں وہ بڑے اچھے اور مہذب لوگ ہوں گے جو رات کو کپڑے پہن کے سوتے ہوں, ورنہ عموماً وہاں پر تو رات کو سوتے ہوئے یہ تکلف بھی وہ پسند نہیں کرتے کہ خواہ مخواہ آدمی کیوں ان تکلفات میں پڑھے, اور خواہ مخواہ آدمی کیوں ان تکلفات میں پڑھے, اور وہ اس تکلف سے بالکل عاری ہیں بالکل. وہ اسی طرح اگر وہاں کبھی دھوپ نکل آئے تو پھر وہاں عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں, کیونکہ یہ تکلف جو لباس, اس کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے. وہ مادر پدر آزادی کے خواہاں ہیں. تو مسلمانوں کے معاشرے میں بعض ممالک اور علاقوں میں یہ ہوا کہ دوپہر میں یا رات کے وقت بھی عموماً ایسا ہوا کہ بعض علاقوں میں لوگ اتنا مختصر لباس پہنتے ہیں, اتنا وہ کھلا اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے جسم نمایاں ہوتا ہے. تو اگر گھر میں جوان بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو ماں کو اور باپ کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو لباس آداب کے خلاف ہو. مثلاً بیٹھتے ہوئے جسم کا کوئی حصہ اس سے نمایاں نظر آئے, یا لیٹتے ہوئے کوئی حصہ نمایاں نظر آئے. اب ظاہر ہے اس لباس کو پہن کر, یا تو یہ ہے کہ اس لباس کو صرف اس وقت پہنا جائے جب دروازہ اور اپنا کمرہ بند کر کے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے یا سونے کا ارادہ کرے,
اس صورت میں اس کا جواز ہے، اس لیے کہ اب دروازہ بند ہے اور اندر گھر کا کوئی فرد نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی ضرورت کے تحت آئے گا تو پہلے وہ اجازت طلب کرے گا. لیکن سونے سے قبل کا جو وقت ہے، جس وقت گھر کے بچوں اور دوسرے افراد کے ساتھ مل بیٹھا جاتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے، یا بچے والدین کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت ماں کو یا باپ کو ایسی کھلی توب، جو سونے کی توب عموماً یہاں لوگ پہنتے ہیں، توب یا ایسا کوئی کپڑا نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے اندر کا جسم بالکل نمایاں دکھائی دے. یہ آداب کے خلاف ہے اور حیا کے خلاف ہے. اور ہم مشرقی لوگ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں مشرق میں اس چیز کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہاں آ کر کچھ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا رخ بھی بدل چکے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، اس لیے گھر میں بچے اور بچیاں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. اور اسی ادب میں ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ بچیوں کو اس قسم کے فراق نہ پہنائے جائیں، یا میکسی یا لباس جس کے نیچے پاجامہ یا بڑی طویل لمبی سلوار نہ ہو. عموماً یہ بھی ایک بیماری ہے کہ 8-10 سال تک کی بچیوں کو، جن کو بچی نہیں کہا جاتا، 10-12 سال کی بچی تو لڑکی ہوتی ہے، بچی نہیں ہوتی، تو اس کو بھی یہاں پر عموماً دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس سے جسم نمایاں ہوتا ہے. لڑکیوں کی تربیت میں تو بچپن ہی سے خصوصاً ایسے لباس کا لڑکیوں کو عادی بنایا جائے جس کا اثر ان کے مستقبل اور آئندہ زندگی پہ پڑے. اس قسم کا کوئی لباس وہ نہ پہنے جو دوسروں کا ہو، یا وہ لباس جس سے ان کی ٹانگیں یا رانیں یا پنڈلیاں اور نمایاں ہوں، اس لیے کہ بچپن میں ان کو اگر آپ اس قسم کے لباس کے پہننے کا عادی بنا دیں گے تو وہ بڑی ہو کر بھی اسی قسم کا لباس پہننے کا مطالبہ کریں گی. اس لیے فرمایا کہ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ، آیت نمبر 58 میں، تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، جب تم بھاری کپڑے اتار دیتے ہو، ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہو، تو اس وقت اگر تمہارے گھر کے افراد آنا چاہیں تو وہ اجازت طلب کریں. لِيَسْتَأْذِنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور یہی چیز آیت نمبر 59 میں ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ، بچے جب بلوغت کے قریب ہو جائیں تو ان کو ادب سکھاؤ کہ وہ جب گھر میں آئیں یا کمرے میں داخل ہوں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اجازت طلب کریں. اگر وہ بغیر اجازت یا بغیر سلام یا بغیر کسی حرکت کے، آہٹ کے آ گئے اور والدین کسی ایسی حالت میں ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو یہ چیز سکھائی جائے کہ جب وہ دروازے کے قریب پہنچیں، گھنٹی دیں، یا جب دروازے سے دروازہ کھلے وہ اندر داخل ہوں، یا دروازہ کھلا ہوا ہو اور وہ اندر داخل ہوں، یا چابی ان کے پاس ہو وہ خود دروازہ کھول کے اندر داخل ہوں، تو ان کو اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز سے السلام علیکم کہنا چاہیے، تاکہ گھر کے افراد باخبر ہو جائیں کہ بچہ یا لڑکا یا گھر میں وہ آ گئے اور وہ احتیاط برتیں. آیت نمبر 60 میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کا تعلق بڑی عمر کی خواتین سے ہے. والقواعد، اور گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے. قواعد یہ قاعد کی جمع ہے. قاعد وہ عورت جو اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں نہ تو شادی کا پیغام آنے کی امید ہو، اور وہ عمر جس عمر میں ان کو مخصوص عادت بھی نہ آئے، یعنی وہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہو. تو فرمایا کہ والقواعد، وہ بوڑھی عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاحن، جنہیں شادی کی توقع نہیں ہے، یعنی اب اس عمر تک وہ پہنچ گئی ہیں کہ بڑھاپا ہے، تو فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے رکھیں، یعنی جو بھاری کپڑے ہیں، برقع یا بڑی موٹی چادر اوڑھنی جو پہن کر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، کپڑوں سے مراد وہ بھاری کپڑے ہیں، وہ اتار کے رکھیں. غیر متبرجات بزینہ، لیکن اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں، خیر لہن، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. چونکہ عورتوں کی فطرت میں یہ کمزوری شامل ہے کہ بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ بڑھاپے کے باوجود وہ اپنی, ویسے تو یہ چیز مشہور ہے کہ عورت ہر سوال کا جواب دے دے گی, ہر چیز بتا دے گی, لیکن اپنی عمر کبھی نہیں بتاتی. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بات درست ہو, اس لیے کہ ہم نے تو بہت سارے مردوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنی عمر نہیں بتاتے, اور اگر بتاتے ہیں تو غلط بتاتے ہیں. تو یہ تو زمانہ قدیم کی عورتوں کا عذر ہوگا کہ وہ عمر نہیں بتاتی تھیں. تو کہا کہ عورتیں باوجود اس کے کہ وہ بوڑھی ہوں, بڑھاپا ہو, پھر بھی نت نئے کپڑے پہننے کا اور نت نئے زیور پہننے کا, یہ اور نئی نئی ساڑیاں اور نئے نئے سوٹ لینے کا بوڑھی عورتوں کو بھی شوق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بتا دیا کہ بوڑھی عورتوں کو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اب تو بڑھاپا ہے, اب تو سادگی ہو, اور وہ جو الماریاں بھری ہوئی ہیں, ایک بہن نے یہ شکایت کی کہ قاری صاحب ہماری الماریوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھے ہیں. تین چار مرتبہ ایسا ہوا کہ درس میں وہ مستقل, تو ان سے, ان بہن سے میں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کے فائدے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے تو کہا عورتوں سے, اپنی امت کی بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے تم لوگوں کو, تو تم خوب کثرت سے استغفار پڑھا کرو اور خوب کثرت سے صدقہ کیا کرو. تو یہ آپ کے فائدے کی بات میں کر رہا ہوں کہ الماریاں خالی کرو, اس جو کپڑے ہیں وہ غریب عورتوں کو دے دو, اور تمہارے خاندانوں میں جو شادیاں وادیاں ہوتی ہیں وہاں بھجوا دو, تو یہ چیز تمہارے کام آئے گی. تو یہ چونکہ فطرت ہے تو اس میں یہ نصیحت ہے کہ عورتیں آخرت کی فکر کرو, قبر کی فکر کرو, اللہ کے سامنے حاضری کی فکر کرو. وہ فکر تو ہم سب کو ہونی چاہیے, مجھے بھی, آپ کو بھی, مردوں کو, سب کو, لیکن خصوصاً وہ مرد اور وہ عورتیں جو 40 سال سے زیادہ عمر ہو جائے, اب تو فکر کرنی چاہیے کہ اب تو بلاوا قریب ہے, اب تو بلاوا قریب ہے, اس لیے کہ عمر آدھی سے زیادہ بیت گئی اور کم باقی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, کہ کیا ہے وہ کہ گھڑیوں نے عمر, ہاں گردوں نے, کیا ہے وہ, ہاں گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور کھٹا دی. فرمایا کہ جو ٹھکا ٹھک ہوتا ہے گھڑی کی, اس یہ کھٹا دی, یہ کہتی ہے کھٹا دی, گھٹا دی, گھٹا دی, گھٹا دی, یہ گھڑی آپ سے کہہ رہی ہے, ہم سب سے کہہ رہی ہے کہ کم ہو گئی عمر, کم ہو رہی. اب جب سے ہم اس درس میں بیٹھے, اب ایک گھنٹہ ہوا, یہ دنیا سے اور زندگی سے ہم ایک گھنٹہ اور دور ہو گئے, اور موت اور قبر کے ایک گھنٹہ ہم اور قریب ہو گئے. اس پہ اگر انسان غور کرے تو زیور اور کپڑا اور جائیداد اور گاڑی اور مال سب کچھ کوئی وقت نہیں ہے, کام آنے والی چیز وہ ہے جو اللہ کے نام پہ دے دو. اس لیے فرمایا کہ جائز تو ہے بوڑھی عورت کے لیے, یہ جائز ہے کہ اگر اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا اور بناؤ سنگھار نہیں ہے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو وہ بغیر برقع, بغیر موٹی چادر کے اپنے عام کپڑوں, بڑے دوپٹے میں باہر ادھر ادھر آ جا سکتی ہے, بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اور اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر پردہ کرنا واجب ہے. اور فرمایا کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تب پردہ نہ کرنا جائز ہے, یعنی موٹی چادر یا برقع نہ پہننا جائز ہے, لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, پھر بھی پردہ کرنا بہتر ہے. تو ایک ہے وجوب, ایک ہے جواز, ایک ہے افضل اور بہتر ہونا. واجب ہے پردہ کرنا ہر عورت پر, جوان ہو یا بوڑھی, یہ ایک عام حکم ہے. اور اس سے مستثنی وہ عورتیں ہیں جو بوڑھی ہوں, وہ پردہ نہیں کریں گی بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو, لیکن بہتر پھر بھی ان کے لیے یہی ہے کہ یہ پردہ کریں, اس لیے کہ اس دور میں فتنوں کی کثرت ہے. لہذا بہتر بوڑھی عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پردہ ہی کریں. آداب جو اس وقت یہاں ان آیات میں بیان ہو رہے ہیں وہ آداب ہیں پردے کے, اور گھروں میں آنے جانے کے, اور گھر میں آنے جانے کے وقت اجازت لینے کے. اور انہی آداب میں فرمایا کہ جب آداب کی بات چلی, اخلاقیات کی بات چلی, تو یہ ادب بھی دیکھ لو کہ رشتہ داروں کے ہاں قریبی رشتہ دار ہو یا دور کے رشتہ دار ہو، ان کے ہاں آنا جانا تو رہتا ہے اور اسی آنے جانے کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے اور اسی آنے جانے سے متعلق پردہ کرنے کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب آنا جانا رہتا ہے تو کھانا پینا بھی اس میں شامل ہے، کہ جب انسان کسی دوست کے ہاں جائے یا رشتہ دار کے ہاں جائے یا اپنے ملنے والے کے ہاں، تو وہاں کھانے پینے کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو گناہ تھے اور جو برائیاں اور جو زیادتیاں تھیں اور جو غلط قسم کے رسم و رواج تھے، بعض لوگوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، بعض وہ تھے کہ جو اپنے چچاؤں کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، بعض وہ تھے کہ جو اپنے خالو کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، بعض وہ تھے کہ جن کے ساتھ کھانے پہ اگر کوئی غریب یا کوئی اندھا یا کوئی لنگڑا معذور غریب مسکین بیٹھ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جو نیکیوں میں اتنے حریص تھے کہ وہ دو دو دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے اس لیے کہ مہمان اور ساتھ کھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی زیادتی ہے، اگر آپ مہمان گھر میں آ گیا تو خیر و برکت ہے، اگر مہمان کوئی نہیں ہے تو آپ کھانا کھائیے، یہ نہ ہو کہ آپ بھوک ہڑتال شروع کر دیں۔ فرمایا کہ یہ بھی زیادتی ہے، دین میں غلو نہیں ہے، دین میں اعتدال ہے، عدل اور اعتدال۔ تو ان تمام مسائل کو یہاں بیان کیا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسی طرح لنگڑے پہ جو معذور ہو، اور اسی طرح بیمار، اور اسی طرح تم لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھر میں سے کوئی چیز تم کھاؤ، یا ایک شخص معذور ہے اور وہ کسی کے ہاں داخل ہو گیا اور اس نے کوئی چیز کھا لی، تو فرمایا کہ او بیوت آبائکم، تمہارے باپوں کے، باپ کا، والد کا جو گھر ہے اس گھر میں شادی کے بعد تم علیحدہ رہتے ہو، پھر بھی اگر والد سے ملنے والد کے ہاں کبھی گئے تو والد کے ہاں تم کھانا کھا سکتے ہو، بلا اجازت بھی جائز ہے، اس لیے کہ تمہارے والد کا گھر ہے۔ اسی طرح او بیوت امہاتکم، والدہ کے ہاں گئے وہاں بھی کھانا کھانا بغیر اجازت کے بھی جائز ہے، اور اگر وہ کھانا پیش کریں تب بھی کھانا جائز ہے، کھانے سے انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ او بیوت اخوانکم، بھائیوں کا گھر، بھائی کے گھر اگر کوئی شخص جائے تو وہاں بھی وہ کھانا کھا سکتا ہے، بلا اجازت بھی کھا سکتا ہے، اور اجازت وہ کھانا خود کھلائے تب بھی۔ او بیوت اخواتکم، بہنوں کا گھر، یہ بھی جاہلیت میں ایک بیماری تھی، تو اس وقت بھی بعض لوگوں کے ہاں ہے کہ بہنوں کے گھر وہ کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ کھانا کھانا بھی جائز ہے، بلکہ حکم ہے کھانا کھاؤ۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر، او بیوت اخوالکم، اور اپنی پھوپھیوں کے گھر، او بیوت خالاتکم، اور اپنے ماموں کے گھر، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جس کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، اگر کوئی دوست یا رشتہ دار کہیں باہر سفر پہ ہے اور وہ آپ کو گھر کی چابی دے گئے اور یہ کہہ گئے کہ گھر میں اگر آپ کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال کرنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اس صورت میں آپ کے لیے یہ لینا جائز ہے۔ او صدیقکم، یا ایسا دوست کہ جس نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہو، اور جس کے گھر میں اگر تم بلا تکلف یا بغیر اجازت کے بھی کھا لو تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، یہ چیز بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے پہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، تم پہ اس بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاکلوا جميعا کہ تم سب مل کے کھاؤ، او اشتاتا یا الگ الگ، یہ ضرورت کے تحت جائز ہے کہ اگر ضرورت ہو تو انسان الگ الگ بھی کھانا کھا سکتا ہے، لیکن خیر و برکت کا جو سبب ہے وہ مل کے کھانا ہے۔ کھانے کے آداب میں ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے ابن ماجہ اور ابو داود کی، جس میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹ نہیں بھرا، تو فرمایا اگر تم مل کے کھاؤ تو اس میں برکت ہوگی، مل کر کھانا کھانے میں برکت ہے۔ لیکن یہ چیز جائز ہے کہ کوئی ساتھی کسی ضرورت کے تحت اپنا کھانا الگ لے کے کھا لے، اس میں جواز ہے اس کا، لیکن بہتر اور پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتر پسندیدہ تو یہی بات ہے کہ مل کے کھانا کھایا جائے۔ آداب میں یہ ادب بھی بیان ہو رہا ہے کہ
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.
جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ سلام تحیہ ہے اللہ کی طرف سے، برکت والا، بہترین، اچھا، عمدہ. گھر کی برکت اور گھر والوں کو خیر و برکت کی دعا اور گھر میں خیر و برکت کا سبب سلام ہے، اس لیے بار بار یہ کہا گیا. گزشتہ گھر کی برکت اور گھر والوں کو خیر و برکت کی دعا اور گھر میں خیر و برکت کا سبب سلام ہے، اس لیے بار بار یہ کہا گیا گزشتہ آیات میں بھی اور اس آیت میں بھی کہ سلام. اور سلام کے آداب میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ گھر والے تمام افراد اس بات کی عادت بنا لیں تو گھر میں خیر و برکت، جن نیکیوں کی وجہ سے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، ان میں ایک نیکی ہے السلام علیکم، یہ تحیہ ہے اہل جنت کا اور اس کا حکم دیا ہے اللہ نے. ان تمام آیات میں جو اس سے قبل ہم نے پڑھی اور جب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 58 کے آخر میں بھی تھا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آیت نمبر 59 کے آخر میں تھا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آیت نمبر 60 میں تھا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آیت نمبر 61 کے آخر میں ہے کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تمام آیات کا آخر یہ بتا رہا ہے کہ جتنے مسائل یہ بیان ہو رہے ہیں، یہ ان میں علم اور حکمت اور عقل اور فہم اور خیر اور برکت اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تم لوگوں کے لیے. اب جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو واجب ہے مسلمان پر کہ وہ ان احکامات کو اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں نافذ کرے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. انہی آداب میں جو آداب ابھی بیان ہوئے، اب ایک اور اہم ادب بیان ہو رہا ہے، وہ ادب ہے آداب نبوت اور مجلس نبوت کا ادب، کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اگر تم حاضری دو یا ان کی مجلس میں بیٹھو یا ان کو پکارو یا ان سے گفتگو کرو تو اس کا ادب کیا ہے. اس سے پہلے یہ بتایا کہ آپس میں جب تم ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھو، ایک دوسرے کے ہاں آؤ جاؤ تو اس کا ادب کیا ہے. اب سورت کا اختتام ہو رہا ہے آداب نبوت پر. نبوت، مجلس اور دربار نبوت کا ادب کیا ہے؟ وہ سراسر ادب ہے. سورہ حجرات میں یہی ادب سکھایا گیا کہ تم لوگ ایمان والو، نبی کو اس کے نام سے نام لے کر نہ پکارو، اس طریقے پہ اس کا نام نہ لو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. اور وہ لوگ جو نام لے کے پکارتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یہ بے عقل و بے وقوف ہیں. یہی چیز یہاں بیان کی گئی کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ جب اجتماعی کام، ملت کے کسی اجتماعی کام، خیر و برکت کے کام، دینی اچھے کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو یا ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ حیلے بہانے کر کے بھاگتے نہیں ہیں. یہ مجلس اور دربار نبوت کا ادب ہے اور اس میں پوری امت کے لیے سبق ہے کہ جب تم لوگوں کو کسی اجتماعی کام کے لیے بلایا جائے، اجتماعی دینی اچھے خیر کے کام کے لیے بلایا جائے کہ میں مشورہ ہو رہا ہے، تو بہانے مت تراشو. بہانے کر کے بھاگنا منافقوں کا کام ہے. ایمان والا وہ ہے جو فوراً حاضری دے، بہانے نہ کرے. اس لیے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. کون ہیں یہ؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب یہ اس کے ساتھ، رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، کوئی اہم کام، اجتماعی کام، اس کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ مشورہ ہو رہا ہے، آپ بھی مشورہ دو، خدمت بھی کرو، پیسہ بھی دو، وقت بھی دو، مشورہ بھی دو، اور اپنی توانائی، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، یہ اس راستے میں لگاؤ، خیر کا، دین کا اچھا ایک کام ہے، اس میں مشورہ ہے، آپ بھی آؤ، اپنا مشورہ دو، بات کرو. تو یہ اس میں فوراً آتے ہیں ایمان والے. اب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی اشد اہم ضرورت پڑ گئی کہ یہ آ نہیں سکتے، یہ آ کر جانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے اجازت طلب کرو. فرمایا لم یذهبوا، یہ یوں ہی اٹھ کے چلے نہیں جاتے، حتی یستأذنوا، جب تک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. اجازت لینا شرط ہے، امیر اور اپنے بڑے سے اجازت لو، اپنا عذر جو معقول واقعی عذر ہے اسے بیان کرو، بہانے نہیں. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو معقول عذر کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، ان الذين، وہ لوگ، يستأذنونك، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہی ہے وہ، الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، فرمایا کہ جب آپ ان کو اجازت دے دیں، ان میں سے کسی کو، تو فرما جب ان میں سے کسی کو آپ اجازت دے دیں، شئت منہم، ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں. اب اجازت دینا یہ آپ کی صوابدید پر ہے، اگر آپ چاہیں تو اجازت نہ دیں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو اسے جانے کا حق نہیں ہے. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، یہ اپنے کسی کام کے لیے، بعض کاموں کے لیے، یا کسی خاص کام، شأن کہتے ہیں کسی خاص کام کو، ان میں سے کوئی اگر اپنے کسی خاص کام کے لیے اجازت طلب کرے، فأذن، تو آپ اجازت دے دیجئے. فأذن، اجازت دے دیجئے، یا آپ نے اگر اجازت دی، لمن شئت منہم، جس کے لیے ان میں سے آپ چاہیں. اب جب آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن دیکھیے، اجتماعی کام سے اپنے عذر کی وجہ سے بھی پیچھے رہنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس لیے فرمایا واستغفر لهم، واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے دعا بھی کیجیے. علماء نے فرمایا کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو سورہ آل عمران میں ہے، مشورے کے آداب کو جب سورہ آل عمران میں بیان کیا تو وہاں یہ ہے کہ جب مشورہ ہو، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، تو فرمایا کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ مشورے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیجئے، اور مشورہ کرنے کے بعد جو لوگ مشورہ دیں ان کے مشورے کو سنیے، اور جو اجازت طلب کر کے جائیں ان کو اجازت دیجئے، لیکن عذر کے باوجود اجتماعی کام سے غیر حاضر رہنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لہذا ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. اور علماء نے فرمایا کہ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمام ساتھیوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اس لیے کہ سب مخلص ہیں، اور جن کا عذر ہے وہ بھی، اور جو موجود ہیں وہ بھی. تو یہاں یہ ادب بیان ہوا، اور یہ اس لیے بیان ہوا کہ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اسی صورت میں، آیت نمبر 47 سے 50 تک منافقوں کا ذکر تھا. یہ زبان سے تو بڑے لمبے لمبے وعدے کرتے ہیں، لیکن عمل کے وقت وہ چھپ جاتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قربانی کے وقت بھی پیش پیش، اور صفحے اول میں، مشورے کے وقت بھی صفحے اول میں، اور اپنی زبان سے ایمان کے اعلان کے وقت بھی صفحے اول میں. اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کا حال ہے کہ وہ اجتماعی کام میں پیش پیش رہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو پیش کرتے ہیں، حیلے بہانے کر کے، یا شیطان کی کسی دھوکے میں آ کر کوئی عذر وغیرہ بنا کے چھپتے نہیں ہیں، اس لیے کہ شیطان اجتماعی کام کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا. ساتھیوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وہ شک و شبہ پیدا کرتا ہے، یا مربی اور بڑے کے لیے دل میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سب انسان ہیں اور ہر انسان سے خطا کا صدور ممکن ہے. اس لیے تحمل سے اور حلم سے، درگزر سے کام لیتے ہوئے اجتماعی کام کو آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے صرف نظر، ورنہ شیطان یہ چاہے گا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بنیاد بنا کر مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرے. فرمایا کہ یہ ادب ہے. اور دوسرا ادب یہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، فرمایا وہ معاملہ یہ ہے کہ رسول کو مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یہاں علماء نے دو معانی اور دو ترجمے اور دو مفہوم بیان کیے ہیں. فرمایا ایک تو دعا کا مفہوم ہے بلانا، اور ایک ہے دعا کا مفہوم دعا کرنا. فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کا دعاء بعضکم بعضا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ رسول کی دعا اور بد دعا کو یوں نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو دعا یا بد دعا دیتے ہو. رسول کی دعا اور بد دعا میں اور تمہاری دعا اور بد دعا میں فرق ہے. اس لیے رسول کی دعا کی طلب کرو اور رسول کی بد دعا سے بچو. یہ دو مفہوم ہیں اس کے. اور بلانے کا بھی یہ ہے کہ آپ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے. طریقہ جو سکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ یہ ہے، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی. تو ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ادب سے لیا جائے. ادب والے القاب اور جملے استعمال کیے جائیں، یا محمد، یا احمد، یا اس طرح، یہ بے ادبی ہے. اللہ نے خود بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یا محمد کہہ کر وہ اپنے نبی کو پکارے، جبکہ وہ پکار سکتا تھا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں. اللہ نے یہ بات پسند نہیں کی. یا ایہا الرسول کہا، یا ایہا النبی کہا، یا محمد نہیں کہا. تو یہ بے ادبی ہے کہ آپ کا اس طریقے پہ نام لیا جائے جس طریقے پہ بہت سارے لوگ لیتے ہیں. اس سے قرآن نے منع کیا ہے، اور یہی ادب سورہ حجرات میں بھی موجود ہے. اب فرمایا قد یعلم اللہ، اللہ تعالی، قد یعلم اللہ الذین، اللہ تعالی ان لوگوں کو جانتا ہے، کون یتسللون منکم لوادا، جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں آپ تم لوگوں میں سے، ان لوگوں کو اللہ جانتا ہے. یتسللون، جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لوادا، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے. یتسللون، یہ اصل میں یہ سل سے ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، چپکے سے کھسک جانا، یعنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم نہ ہو اور یہ چپکے سے آہستگی سے پیچھے سے نکل جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پیچھے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ چپکے سے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور کیونکہ پیچھے دور بیٹھ کے وہ نظر بھی نہیں، مجھ سے بھی دور رہتے نظر نہیں آتے کہ درس میں آئے تھے. تو پیچھے مت بیٹھو بھائی، آگے آیا کرو، اور اگر کمر میں درد ہے تو زیتون کا تیل اس سے مالش کروا لو، اور عمود، یہاں ستون بھی ہیں، دیواریں بھی ہیں، تو قریب آ کے بیٹھا کرو، دور مت بیٹھا کرو. جو بعض ساتھیوں کی عادت ہے کہ وہ ایک کلومیٹر دور بیٹھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. فرشتے اس مجلس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو یہ مجلس جو قریب ہے، یہ ہے مجلس. تو اس مجلس میں جتنا قرب ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا سبب بنے گا. تو فرمایا کہ یہ منافقوں کی عادت تھی کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجتماع میں جب مشورہ ہوتا تھا تو اس مشورے میں وہ پیچھے، جو صحابہ کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے، تاکہ جب کوئی ایسی ویسی بات ہو کہ ہاں بھائی جہاد میں کون کون جائے گا، اپنے اونٹ کون پیش کرے گا، اپنی بکریاں کون پیش کرے گا، اپنی تلواریں کون اللہ کے نام پہ دے گا، اور کون، تو وہ جب اس مرحلے پر پھر وہ پیچھے سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے نکل جاتے تھے, اور جب بات ہوتی تھی واہ واہ کی تو پھر وہ پیچھے سے سر اٹھا اٹھا کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرتے تھے کہ ہم بھی موجود ہیں. یا جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو دھکے دے کر صحابہ کو یہ منافق آگے آ جایا کرتے کہ ہم تو جہاد میں شریک تھے, ہمارا حصہ ہے. فرمایا کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے چھپ چھپا کر کھسک جانا, بلکہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کھل کے خیر کے ہر کام میں ساتھ دیتے ہیں, اگر کوئی عذر ہے تو اپنا عذر پیش کرتے ہیں, حیلے بہانے نہیں تراشتے. اب فرمایا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اس سے پہلے یہ چیز بیان ہوئی آیت نمبر 54 میں, وان تطيعوه تهتدوا, رسول کی اطاعت کاملہ کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. اب فرمایا کہ رسول کی مخالفت جو کرتا ہے اس کو دو عذاب ملتے ہیں, ایک تو فتنوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور دوسرا دردناک عذاب اسے سزا ملتی ہے. وہ لوگ جو رسول اور رسول کے طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں, فلیحذر ڈریں, فلیحذر ڈریں, الذین وہ لوگ, یخالفون عن امره, جو رسول کے حکم کی مخالفت اور خلاف ورزی کرتے ہیں, ان تصیبہم فتنۃ, فتنے ان کو پکڑ لیں گے, فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے, او یصیبہم عذاب الیم. رسول کی مخالفت ایک تو یہ ہے کہ زبان سے بالکل انکار کرنا, اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. رسول کی کسی بھی سنت یا فیصلے یا حکم کا انکار یہ کفر ہے. اور دوسری مخالفت یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا, سنت یا رسول کا کوئی بھی فیصلہ اس کی خلاف ورزی کرنا یہ فتنہ ہے. اور اسی لیے وہ لوگ کے جو سنت کے تارک اور سنت کے مخالف ہیں وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور امام البیہقی اور امام الحاکم اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کیا جس میں فرمایا ستت لعنتهم ولعنهم اللہ, چھ وہ ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی. ان میں ایک ہے والتارک لسنتی, میری سنت کا ترک کرنے والا, کوئی بھی سنت ہو اس کو بغیر عذر, بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. سنت کی مخالفت یا سنت پر عمل نہ کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سنت ہے جی, فرض تو نہیں ہے. یہ سنت کو ہلکا سمجھنا یہ بجائے خود حرام اور کبیرہ گناہ ہے. سنت کو ہلکا سمجھنا, کس کی سنت کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے؟ اگر اسی پہ انسان غور کر لے تو پھر فتویٰ دینے یا لینے کی ضرورت نہیں ہے, کس کی سنت کو ہلکا سمجھا جا رہا. اس لیے فرمایا اس چیز کو ہلکا نہ سمجھو. سورت کا آخر اختتام ہوا توحید پر, توحید پر اختتام ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں یہ اللہ کے لیے ہے, اور دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو, قد يعلم ما انتم عليه, تم اس وقت جس حال میں ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. ويوم يرجعون اليه, جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس دن کیا ہوگا, فينبئهم, وہ ان کو بتا دے گا, بما عملوا, جو کچھ انہوں نے کیا تھا, واللہ بكل شيء علیم, ہر چیز کا علم اس کے پاس موجود ہے. اللہ کے پاس جانا ہے, حاضری ہوگی تو پھر وہاں سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا, وہ آج اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج 15 شعبان کو 1419 ہجری سورۃ النور کا آج اختتام ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی اس کتاب کے سیکھنے اور سکھانے میں لگائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے.